الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياسنا فجاءنا اسنا إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ایک اور سورہ فاتحہ پڑھیے گا تمام مرحوم مومنین و مومنات کے سال ثواب کے لیے، تمام شہداء اسلام کے لیے، خصوصیت کے ساتھ کربلا میں جن ظاہروں کو شہید کیا گیا ان کے سال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اجاک نعبد و اجاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات على محمد وعلى اله. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى اله. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. صلوات على محمد وعلى محمد. انشاءاللہ انگلش کا جو پورشن ہے اسے ہم کل کمپنسیٹ کریں گے. آج کی حد تک چونکہ اربعین کی رات ہے، چہلوم کی رات ہے، میں مصائب میں بھی زیادہ وقت دینا چاہ رہا ہوں آج کی حد تک، لہذا kindly excuse me for the English portion. انشاءاللہ ہم اس کو کل کمپنسیٹ کریں گے، اور قیامت کا جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے اسے ہم کل مکمل کریں گے. جس گناہ کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس پر ہم بھی آتے ہیں، مگر ظاہر کل کا دن جو چہلم کا دن ہے اور باقاعدہ جو زیارت امام حسین ہے اسے مومن کی نشانی کے طور پر ہمارے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے متعارف کروایا. تو گیارہویں امام کی ہدایت کی روشنی میں مجھے توقع ہے بلکہ یقین ہے کہ ظاہر ہے کہ کل جو بھی مومن کہیں پر بھی ہو وہ زیارت اربعین کو ہرگز ہرگز فراموش نہیں کر سکتا. تو خصوصیت کے ساتھ کل کے دن وہ افراد تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے یہ شرف دیا کہ وہ روزہ امام حسین کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین کی اربعین والے دن کربلا مولانا میں پڑھیں گے. وہ تو واقعاً ایک شرف ہے جو پروردگار عالم نے ان زائرین اور ان مومنین کو عطا کیا ہے. مگر اگر سب کا سب حاصل نہ کیا جا سکے تو سارے کے سارا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، ترک بھی نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے کہ پروردگار عالم کی رضا اس میں نہیں تھی کہ مثلا اس مرتبہ ہم چہلم کربلا میں کریں. پروردگار عالم کبھی انشاءاللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا کرے کہ ہم سب بھی چہلم کا دن کربلا معلیٰ کے اندر گزاریں. مگر اگر ہم اپنے وطن میں ہیں یا کسی بھی اور جگہ پر ہیں تو اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ اربعین کی مخصوص زیارت کہ جو امام معصوم نے تاکیداً بیان کی ہے اور مختلف کتابوں کے اندر اویلیبل ہے، تو زیارت اربعین کو کل کے دن فراموش نہ کیا جائے. ذرا گیارہویں امام کی اس نصیحت کے اندر دو تین اور چیزیں بھی ہیں کہ جس کے اندر نافلہ نماز کی تاخیر ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کی، عقیق کی انگوٹھی پہننے کی تاکید ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنے کی تاکید ہے، چاہے نماز جہری ہو چاہے اخباتی ہو، اور الحمدللہ ان میں سے بہت سی چیزوں کے اوپر ہولی یا پارشدی بہرحال عمل ہوتا ہے. کسی حد تک نہیں ہوتا تو پروردگار عالم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں مستحب ہوتی ہیں. مثلا اگر ہم دیکھیں نافلہ نمازوں کی جو تاکید گیارہویں امام کی اس حدیث کے اندر ہے کہ جسے آپ نے یقیناً کئی مرتبہ سنا ہوگا, تو ظاہر ہے کہ وہ واجب نہیں ہے, وہ مستحب ہے. مگر بہرحال ایمان کے درجات کے اعتبار سے یہ چیزیں بھی اپنی ایک اہمیت رکھتی ہیں, اپنی ان کی ایک امپورٹنس اور اپنی ایک سگنیفیکینس ان کی بن جاتی ہے. اسی طرح سے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا ظاہر ہے کہ یہ واجب نہیں ہے, اسے اسلام نے واجب نہیں قرار دیا, لیکن اس کے باوجود اس کی اپنی ایک اہمیت اور اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. اور اگر ایک انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی سعادت میں, اس کے شرف میں اضافے کا باعث ہے. اور اسی طریقے سے دوسری کئی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے انسان اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے. بہرحال یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جو لوگوں کے علم میں تو ہیں, مگر بہرحال اربعین کی مناسبت سے مناسب محسوس ہوا کہ ان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے, ایک تذکر دے دیا جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب آئیے تھوڑا سا ہم اپنے اس ٹاپک کے اوپر واپس آگے بڑھیں. آپ نے اس آیت کو مسلسل سماعت فرمایا کہ پروردگار عالم سورہ نساء کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, کہ اگر تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ریفرین کرو کہ جنہیں بڑا قرار دیا گیا ہے, کبیرہ قرار دیا گیا ہے, تو پروردگار عالم تمہارے چھوٹے گناہوں کے اوپر خود ہی پردہ ڈال دے گا. وندخلکم مدخلا کریما, اور تمہیں اس جگہ پر داخل کرے گا, اس جگہ پر اکوموڈیٹ کرے گا جو بڑی عزت کا مقام ہے, بڑے احترام کا مقام ہے, یعنی جنت کے اندر تمہیں جگہ دی جائے گی. اس حوالے سے جو اب تک ہم نے ڈسکس کیا اس میں نمبر ایک صغیرہ گناہوں پر اصرار, کہ خود جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اگر ان پر انسان اصرار کرے تو یہ اصرار یا مسلسل کرنا یہ خود اسے کبیرہ بنانے کا سبب بن جاتا ہے. یہ ایک چیز تھی. نمبر دو شرک باللہ, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گناہان کبیرہ میں شاید اس سے زیادہ بڑا کوئی دوسرا گناہ نہیں ملتا. اس کے بعد جو اگلی چیز ہم نے ڈسکس کی وہ ہے رحمت پروردگار سے مایوسی, کہ اگر انسان گنہگار بھی ہو گیا ہے اس کے باوجود پروردگار عالم نے اسے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنے آپ کو رحمت پروردگار سے مایوس کر لے. یہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پروردگار ایک مومن کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا, اس لیے کہ اگر یہ رابطہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان اور زیادہ گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا, اور زیادہ وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. جبکہ مومن کا تعلق پروردگار عالم سے اتنا شدید ہوتا ہے, یہ بھی روایت کے الفاظ ہیں, ضمناً آگے بات تو میں عرض کر دوں کہ نروح المومن الاشد اتصالا للہ من شعائے الشمس علیہ, کہ ایک مومن کا اللہ سے رابطہ اتنا مضبوط ہوتا ہے, اتنا شدید ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی کا اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ اتنا شدید نہیں ہوتا جس کا اس کا تعلق خدا سے زیادہ شدید ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو اگلا گناہ ہے کہ جس کو گناہ کبیرہ میں کاؤنٹ کیا گیا وہ ہے اپنے آپ کو مکر خدا سے محفوظ سمجھنا, یہ سمجھنا کہ پروردگار عالم مجھے نہیں پکڑ سکتا, میں خدا کی گرفت سے آزاد ہو چکا ہوں, پروردگار عالم سب کو پکڑے تو پکڑے مجھے نہیں پکڑ سکتا. وہ ایک بیلنس تھا کہ جس کے اوپر ہم نے بات کی. اس کے بعد مزید ایک اور گناہ جسے گناہ کبیرہ کہا گیا وہ ہے قتل نفس محترم, یعنی کسی بے گناہ انسان کو قتل کر دینا, اسے بھی اسلام نے گناہ کبیرہ کاؤنٹ کیا ہے اور اس پر کل ہماری گفتگو ہوئی. اور ایک اور گناہ جس کو کل ہم نے کچھ ٹچ کرنے کی کوشش کی وہ تھا زنا, اسے بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر, معصومین نے اپنی روایات کے اندر جس طریقے سے بیان کیا ہے اس سے بات بہت واضح ہے کہ یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اب آئیے آج جس گناہ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ گناہ ہے آقے والدین. آقے والدین کا مطلب یہ ہے کہ انسان والدین کا نافرمان یا ڈس اوبیڈینٹ بیٹا یا بیٹی بن جائے. یہ اتنا شدید معاملہ ہے کہ گناہ کبیرہ تو یہ ہے ہی, یعنی جہنم کا وعدہ تو اس کے اوپر ہے ہی, کہ اگر ایک انسان آقے والدین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جنت میں تو نہیں جانے والا, چاہے بظاہر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, بظاہر وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے, بظاہر وہ حج بھی کر رہا ہے, زیارت بھی کر رہا ہے, قمص بھی دے رہا ہے, دس دوسری چیزیں وہ کر رہا ہے, لیکن اگر وہ آقے والدین ہے, والدین کا نافرما بردار ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جنت کی بو سے بھی محروم ہو جائے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت کی بو, جنت کی خوشبو, جنت کی فریگرنس وہ اتنی پاورفل ہے, اتنی وائڈلی اسپریڈ ہوتی ہے کہ 1000 سال کی مسافت سے, یعنی اگر ایک انسان 1000 سال کے ڈسٹنس کے اوپر ہے تو وہاں سے بھی اس فریگرنس کو وہ محسوس کر سکتا ہے. مگر ایک وہ انسان کے جو اپنے والدین کا ڈس اوبیڈینٹ ہے, جو اپنے والدین کا نافرما بردار ہے, یہ وہ شخص ہے کہ اس جنت کی بو تک کو وہ سونگ نہیں سکے گا. آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ اتنا سنگین اور اتنا شدید معاملہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور اس کے بعد مزید ہمیں یہ ملتا ہے معصوم ہی کی روایت کے اندر کہ چاہے انسان نماز پڑھے, روزہ رکھے, کچھ قبول نہیں ہے اگر اس کے پیرنٹس اس سے ناراض ہیں. اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کی کوئی عبادت پروردگار عالم قبول کرنے کے لیے, ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر سورہ مبارک مریم, قرآن مجید کا 19واں سورہ ہے, اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے ان پر کیے, اور اس میں فرماتے ہیں کہ برم بے والدتی, کہ پروردگار عالم نے مجھے ایسا بنایا کہ میں اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہوں. ولم یجعلنی جبارن شقیہ, اور نہ مجھے جبار بنایا نہ مجھے شقی بنایا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ان کے والد تو تھے, ان کی والدہ ہی تھے, وہ خود اپنے حوالے سے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ پروردگار نے مجھے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والا, اپنی ماں کی خدمت کرنے والا بنایا, مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا. یعنی ان ادر ورڈ کہ اگر ایک انسان والدین کی خدمت نہ کرے تو وہ جبار بھی بن جاتا ہے, شقی بھی بن جاتا ہے. اور شقی کون ہوتا ہے؟ یہ شقاوت ہی وہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر اضافہ ہو جائے تو انسان عبد الرحمان ابن ملجم بن جاتا ہے. یعنی باقاعدہ عبد الرحمان ابن ملجم کے لیے کہا گیا نا کہ شقی ترین شخص اگر کوئی تھا اس آخری امت کے اندر تو وہ عبد الرحمان ابن ملجم تھا. ماضی کی امتوں میں وہ کہ جس نے ناقہ صالح کو ذبح کیا, ناقہ صالح کو نقصان پہنچایا, اور اس امت کے اندر عبد الرحمان ابن ملجم کہ جس نے وصی پیغمبر کو قتل کیا, اتنا بڑا گناہ انجام دیا. مگر آپ غور فرمائیے کہ اگر ایک انسان اپنے والدین کا اطاعت گزار نہیں ہے, اپنے والدین کو اذیت دینے والا ہے, تو اسلام کی نظر میں وہ شقی ہے. یعنی وہ اسی لیے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو چکا ہے جو عبد الرحمان ابن ملجم کا راستہ تھا. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود مولا کائنات کیا ہے امت کے لیے؟ مولا کائنات امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہ بھی ہمارے سامنے خود پیغمبر اکرم کی روایت ہے, جس میں پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا و علی ابا و هذه الامه, کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں, ہم دونوں کے دونوں اس امت کے باپ ہیں. لہذا جس طریقے سے انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس باپ کی عزت اور توقیر کرے اور اس کی اطاعت کرے کہ جس کے ذریعے سے, جس کی وجہ سے وہ اس دنیا کے اندر آیا ہے, بالکل اسی طرح اس کی ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ وہ اپنے روحانی باپ کی بھی اہمیت کو اور اس کی توقیر کو بھی سمجھے. اور اب اس کے بعد آگے بڑھیے کہ دیکھیے اس میٹر اور اس سبجیکٹ کے اوپر روایتیں تو اتنی زیادہ ہیں, قرآن مجید کے اندر بھی بہت کچھ کہا گیا. وہی آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یہ تمہارے رب تمہارے لارڈ کا فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اس کی ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں تک تو سمجھ میں آیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. یعنی یہ کتنا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ پروردگار عالم اپنی وحدانیت کے تذکرے کے ساتھ, اپنی عبادت کے تذکرے کے ساتھ والدین کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ معمولی معاملہ ہے. انشکر لی ولی والدیک, دوسرے مقام پر فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اے پروردگار تیرا شکر, تو تو خالق ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر بالکل ساتھ ساتھ تذکرہ کیا جائے. انشکر لی ولی والدیک, میرا شکر بھی. یعنی انسان باقاعدہ اس کی ٹریننگ یہ کی جا رہی ہے کہ جب وہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے. ویسے عمومی طور پر تو یہ شکر اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ معصوم کی روایت کے بقول من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, کہ اگر کوئی مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر کیا ادا کرے گا. عام بھی اگر کسی کا احسان ہو, ماں باپ سے ہٹ کر بھی, اور اگر ایک انسان مخلوق کے شکر کو ادا نہیں کر سکتا, اس کے اندر اتنی غیرت بھی نہیں ہے, وہ اتنا تھینکلیس ہو گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اوپر تھینک یو کا لفظ بھی نہیں لانا چاہتا, وہ بس صرف اور صرف فیور سمیٹنا چاہتا ہے, صرف اور صرف فیور کو انجوائے کرنا چاہتا ہے, مگر اس فیور کو لینے کے بعد وہ تھینک یو کہنے کا روادار نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کے نمائندے یہ کہتے ہیں کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ اگر کسی کو مخلوق کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے تو وہ خالق کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. آپ غور فرمائیے، حق کے شکر تو ہم کیا ادا کریں گے، وہ تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا، دیکھیے ایک تو ہے شکر، شکر کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا، یہ کہا گیا اور باقاعدہ علماء نے لکھا اپنی اپنی کتابوں کے اندر، قرآن مجید کے اندر آیا ہے نا سورہ ابراہیم 14 سورہ قرآن مجید کا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ دیکھو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں یقیناً یقیناً یقیناً، یہ تین دفعہ یقیناً میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، یہ تین انٹینسیفائرز ہیں جو ایک کلمے کے اندر، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ جو ڈبل انٹینسیفائر کا کام کرتا ہے، اور لام تاکید جو خود اپنی جگہ پر ایک انٹینسیفائر ہے. پروردگار فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، یقین کرو یقین کرو یقین کرو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا. ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا، اگر تم تھینک لیس بن گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید، بی ویئر کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے، میری پنشمنٹ بڑی سٹیف ہے، بڑی اسٹرکٹ ہے. اور یہاں پر آ گئے طباطبائی، محمد حسین طباطبائی اپنی کتاب المیزان کے اندر، جو تفسیر کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کے اندر اور دیگر علماء کرام نے بھی اس نقطے کو بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہاں پر بھی آپ دیکھیے رحمت پروردگار چھلک رہی ہے. کیسے؟ کہ پروردگار عالم جب نعمت میں اضافے کی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یقیناً 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 اضافہ کر دوں گا. لیکن جب کفران نعمت کی بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یقیناً 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 کمی کر دوں گا، صرف وارننگ دیتا ہے کہ یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے، کم سے کم اتنا تو احساس کرو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے. پروردگار عالم نے فوراً وعید نہیں دی، اس موقع پر انسان کو متوجہ کیا ہے. لیکن برادران عزیز، اب شکر کے حوالے سے بھی مراحل بیان کیے گئے، اسٹیج نمبر 1، اسٹیج نمبر 2، اسٹیج نمبر 3. اسٹیج نمبر 1 کہ ایٹ لیسٹ انسان دل میں احساس کرے کہ خدا کا کتنا احسان ہے، پروردگار عالم کا کتنا احسان ہے، کہ پروردگار عالم نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا. آپ غور فرمائیے برادران، ہمیں واپس جانا ہے ماں باپ تک، مگر اس روٹ سے جانا ہے کہ انسان کم سے کم اپنے دل میں اس بات کا احساس کرے کہ پروردگار عالم نے مجھے کیا کیا نعمتیں ہیں جو نہیں دی. یعنی اتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں، خدا خود قرآن میں کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو نہیں گن سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے. اچھا یہاں پر رک کے ذرا اس بات کو سن لیجئے، ذرا رک کر اس بات کو سن لیجئے کہ آپ غور فرمائیے کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. اور اس کے بعد پر یعنی یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، ابھی آخرت میں تو جو نعمت ملے گی وہ تو جب ملے گی تب ملے گی، مگر ابھی تو ہم دنیا کے اندر ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہمیں نعمتیں ملی وہ کتنی زیادہ ہیں اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. اور ان نعمتوں کے لیے پروردگار عالم پھر فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، کہ یہ دنیا کی نعمتیں بڑی قلیل ہیں، کم ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اتنی زیادہ ہیں کہ اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور اتنی زیادہ ہونے کے بعد پروردگار فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، کہ یہ سب مل کر اتنی زیادہ ہونے کے باوجود اتنی کم ہے کہ خدا کہتا ہے قلیل، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. اور اب ذرا غور فرمائیے، اگر پروردگار پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہے انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا کی صورت میں قلیل نہیں کثیر نعمت عطا کر دی، یعنی بیوی کی اہمیت سمجھ میں آ رہی، کہ جہاں دوسری تمام نعمتیں اتنی زیادہ ہوں کہ انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا مگر اس کے باوجود قلیل ہیں، اور فاطمہ زہرا اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا کہے انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے تو آپ کو عطا کر دیا فاطمہ زہرا کی صورت میں خیر کثیر، درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو برادران عزیز، وہ پہلا مرحلہ کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ایٹ لیسٹ دل میں یہ احساس ہو کہ ہاں پروردگار نے مجھے دیا ہے، صرف انسان کمپلین ہی نہ کرے کہ مجھے نہیں ملا مجھے نہیں ملا مجھے نہیں ملا، نہیں، وہ یہ بھی تو دیکھے کہ پروردگار عالم نے اسے کیا کچھ نہیں دیا. یہاں تک کہ میدان عرفات، میدان عرفات جہاں حاجی حضرات جمع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، وہاں پر اعمال کتنے؟ اعمال بے حساب ہیں، اعمال بے شمار ہیں. 9 ذی الحجہ کا دن، اس دن کا نام ہی ہے یوم الدعا، دعا کرنے کا دن، دعا مانگنے کا دن. اور آپ دیکھیے کہ اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس دعاؤں کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے، کہ دوسرے جتنے بھی ہیں وہ عرفات کے دن پریشان ہوتے ہیں کہ اس دن میں کریں کیا, اور جو آل محمد کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی دعائیں ہیں پڑھے کیسے. ان کے پاس چوائس ہوتی ہے, دعائیں عرفہ امام حسین بھی ہے, دعائیں امام سجاد بھی ہے, دیگر اعمال بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں جو باقاعدہ اس دن کے لیے آئے کہ اس دن انہی اعمال کے اندر ایک عمل, انہی اعمال میں ایک عمل, اور وہ کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے عرفات کے دن, عرفات کے دن کی بات کر, نو ذوالحجہ کے دن حاجی جہاں حج کرنے جاتے ہیں عرفات کے میدان میں, اگر وہ اتنا امپورٹنٹ اتنا بزی ڈے, مگر اس کے اندر آپ میں سے جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو, الحمدللہ پروردگار سب کو یہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. عرفات کے دن ایک عمل یہ بتایا گیا, کیا؟ سر جھکاؤ اور کچھ دیر کے لیے یہ سوچو, گنو کہ پروردگار نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں, صرف اتنا کہ گنو. ایک تو یہ انسان کمپلین کرے مجھے کچھ بھی نہیں ملا, مجھے کچھ بھی نہیں ملا, مجھے کچھ بھی نہیں ملا, اور ایک یہ ہے کہ نہیں انسان کاؤنٹ کرنا شروع کرے کہ اس امتحان والی دنیا میں اس جگہ جہاں مجھے آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے, مگر کیا نعمتوں کے بغیر بھیجا گیا ہے؟ یا پروردگار عالم نے مجھے نعمتیں دی ہیں, اس کے اندر زندگی کی نعمت کو کاؤنٹ کرے, قوت بصارت دیکھنے کی قوت اس کو کاؤنٹ کرے, سننے کی قوت, یہ کان, یہ ہوا سے خمسہ, یہ فائیو سینسز, یہ پروردگار کی نعمتیں نہیں ہیں؟ انسان کو جنرلی پروردگار عالم نے سالم بنایا, ہاتھ پیر کے ساتھ بنایا, یہ نعمت نہیں ہے؟ انسان کو پروردگار عالم نے ہدایت کے ساتھ, خصوصیت کے ساتھ جو مومن ہے اسے آل محمد سے متمسک بنایا, چھوٹی نعمت ہے؟ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے اسے عطا کی. انہی نعمتوں میں ماں باپ کی نعمت, کہ اے پروردگار تو نے مہربانی کرنے والی, محبت کرنے والی ماں دی, محنت کرنے والا باپ دیا کہ جو ہمیں لک آفٹر کرتا ہے, یہ کیا چھوٹی نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو ملتی ہیں؟ تو وہ پہلا احساس کہ انسان دل میں اس بات کے اوپر غور کرے کہ اے پروردگار تو نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, زبان سے اس کا اظہار کرے کہ اے پروردگار تیرا شکر, تیرا احسان کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں دی, اور میں دل سے ان نعمتوں تک متوجہ بھی ہوں. گننا چاہوں تو گن نہیں سکتا, مگر اتنا معلوم ہے کہ کاؤنٹ لیس بلیسنگ, کاؤنٹ لیس باؤنٹی مجھ پر ہیں, تیری طرف سے نعمتیں ہیں مجھ پہ. انسان زبان سے اس کا اظہار کرے. اور تیسرا مرحلہ کہ جو شکر کے لیے بیان کیا گیا وہ کیا ہے, جو تیسرا مرحلہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ وہ نعمت جو پروردگار عالم نے دی ہے اس نعمت کو وہاں استعمال کرے جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. خدا نے آنکھ دی ہے مگر آنکھ کہاں استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا نے کان دیے ہیں مگر خدا کان کہاں استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا نے عقل و شعور دیا ہے, یہ انٹیلیکٹ دیا ہے, یہ سوچنے سمجھنے کی تھنکنگ کا جو پاور پروردگار نے دیا ہے, خدا اسے کہاں پر استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ نے غور فرمایا تو یہ تیسرا مرحلہ ہے, اور اس مرحلے کے لیے کہا گیا ہے سب سے امپورٹنٹ مرحلہ یہی والا ہے. مگر کیا اس کے بعد بھی حق کے شکر ادا ہو سکتا ہے؟ کہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم حق کے شکر ادا کریں واقعی؟ از اٹ پاسبل فور اس کہ جو حق ہے, حق حق کہ جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے ہم کر دیں؟ ہم اتنے لمیٹڈ ہیں, ہم نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو پروردگار عالم کے ون آف دا مائٹیسٹ میسنجرز, اول الازم انبیاء میں ان کا شمار کیا گیا, ان سے ایک مکالمہ, ایک کنورزیشن پروردگار عالم کا, ان کا لقب ہی ہے کلیم اللہ, وہ اللہ سے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کنورزیشن, یہ مکالمہ ہے پروردگار عالم کے ساتھ, اور اسی بات کو چوتھے امام نے اپنی ایک دعا کے اندر بھی بیان کیا. مکالمہ کیا ہے؟ یعنی وہ گفتگو کیا ہے. مکالمہ کا مطلب ہوتا ہے گفتگو, یعنی ایک یہاں سے کچھ کہے, دوسرا اس کے جواب میں کچھ کہے. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر دیا, اے موسیٰ, بہت توجہ کیجیے گا, اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو, یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شکرا للہ, الحمدللہ, اے پروردگار تیری تعریف ہے, تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں. نہیں, پروردگار عالم کا مطالبہ, پروردگار عالم کی ڈیمانڈ اسٹیپ اہیڈ, تھوڑا سا آگے ہے, اور وہ کیا؟ اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو, حق کے شکر ادا کرو, اس طرح سے شکر ادا کرو کہ حق ادا ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں سوری, اے پروردگار یہ نہیں ہو سکتا, اٹس ناٹ پاسبل, نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ شکر ادا کرنا خود ایک نعمت ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں اس کا بھی شکر ادا کروں, میں اس کا شکر ادا کروں تو پھر یہ ایک نعمت ہے, جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پھر شکر ادا کروں, پھر شکر ادا کروں تو پھر تقاضا ایک اور شکر کا, پھر ایک اور شکر کا, پھر ایک اور شکر کا. اس لیے یہ لا متناہی سلسلہ انفائنائٹ ہے. اے پروردگار, میں جتنا بھی شکر ادا کروں میں تیرا شکر ادا کر کے حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا. یہی چوتھے امام فرماتے ہیں, کلما قلت لک الحمد وجب علی ذلک ان اقول لک الحمد. اے پروردگار, جب بھی میں کہتا ہوں الحمد پھر مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس توفیق پر کہوں الحمد. اب یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا, پروردگار نے کہا موسیٰ حق کے شکر ادا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ہو سکتا, کیسے ہو سکتا ہے, وہ پھر ایک مرتبہ شکر کا تقاضا. اب پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے, خدا کہتا ہے موسیٰ جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا, یہی حق کے شکر ہے, یہی حق کے شکر ہے. یعنی پروردگار انسان کی لمیٹیشن کو تو سمجھتا ہے, تو پروردگار پیدا کیا ہے اس نے, وہ ہماری لمیٹیشن کو سمجھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعتراف کیا کہ اے پروردگار نہیں ہو سکتا, پروردگار کی طرف سے جواب آتا ہے اے موسیٰ یہ اعتراف کہ نہیں ہو سکتا یہی حق کے شکر ہے, اس سے آگے تم جا بھی نہیں سکتے, یہ تمہارا وہ پوائنٹ ہے, اس کو تم کراس بھی نہیں کر سکتے. اب آپ نے غور فرمایا اسی فینومینا کو پیغمبر اکرم نے کیا ارشاد فرمایا, جو انگریزی سیکشن میں کسی گفتگو کے دوران میں بیان بھی کر چکا کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت, کہ پیغمبر اکرم معرفت کے معاملے میں سب سے آگے ہیں, سب سے آگے ہیں پیغمبر اکرم, مگر اس کے باوجود جملہ کیا ہے, ما عرفنا کا حق کا معرفت, اے پروردگار جو معرفت کا حق ہے وہ تو ادا نہیں ہوا. ما عبدنا کا حق کا عبادت, اے پروردگار جو عبادت کا حق ہے وہ تو ادا نہیں ہوا. یعنی اے پیغمبر آپ تو عبادت میں سب سے آگے ہیں, کہا کہ سب سے آگے ہوں مگر جب خدا کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں حق کی عبادت ادا نہیں ہوا. معرفت میں سب سے آگے ہوں یقیناً ہوں مگر جب خدا کو دیکھتا ہوں کہ جو حق تھا کہاں خالق اور کہاں مخلوق, مخلوقات میں سب سے آگے پیغمبر اکرم ہے مگر اس کے باوجود حق کہاں ادا ہوا. بس اسی طریقے سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے کہا, بالکل اسی انداز سے زبان حال سے خدا کہتا ہے اے محمد جب تم نے یہ کہہ دیا تو یہی تو حق کے عبادت تھا, یہی تو حق کے معرفت تھا جو ادا ہو گیا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہی تو حق کے معرفت تھا. اب آئیے علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ, وہ اپنی کتاب کے اندر اس بات کو ایلیبریٹ کرتے ہیں مزید, اور مزید اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے. وہ مثال بھی بڑی پیاری ہے. وہ مثال کیا ہے صاحب؟ وہ مثال یہ ہے کہ آپ فرض کیجئے انشاءاللہ جب کبھی بھی انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب یہ یعنی مثال انہی کی ہے, میں تھوڑا سا اس کو پلس مائنس کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اب آپ فرض کیجئے کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوتا ہے اور آپ امام زمانہ کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے گھر پر, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے لیے بہترین انتظام کریں گے, یہی کریں گے بہترین انتظام, یعنی کھانے میں جو امام زمانہ کو پسند ہوگا وہ آپ تیار کروائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ جو ڈش آپ کو پسند ہے امام زمانہ کو بھی پسند ہو, پہلے پوچھ لیجئے گا. آپ نے وہ تمام ڈشیں بنوا لی, دو تین چار ڈشیں جو آپ کے لیے ممکن تھا آپ نے بنوا لیا. آپ نے ایک بہترین کمرہ ان کے لیے ارینج کر دیا, اس کمرے کے اندر بہترین پلنگ لگوا دیا, اس کمرے کے اندر اور جتنے لوازمات ہو سکتے ہیں وہ سارے آپ نے وہاں پر فراہم کر دیے. ایوری تھنگ دیٹ از پاسبل فار یو یو ڈیڈ, جو کچھ آپ کے لیے ممکن تھا آپ نے کیا, اور اب امام زمانہ آپ کے گھر پہ تشریف لا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب امام زمانہ رخصت ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ کہیں گے کہ مولا جو حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا؟ آپ یہ کہیں گے؟ آپ کا جملہ کیا ہوگا کہ مولا معذرت چاہتا ہوں, آپ کی مہمان نوازی کے اندر اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. ارے جو کچھ آپ کے لیے پوسیبل تھا سب تو آپ نے کر دیا. کہا کہ ہاں صحیح بات ہے کہ جو کچھ میرے لیے ممکن تھا وہ میں نے کیا, مگر سب کچھ کرنے کے بعد جو کچھ بھی میں نے کیا وہ میں نے اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ کیا. جب میں امام کو دیکھتا ہوں تو یہ سارا کام بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے, یہ کام بہت تھوڑا محسوس ہوتا ہے, یہ بڑا ہلکا محسوس ہوتا ہے. کہا مگر تمہارے لیے جتنا ممکن تھا تم نے کیا. کہا کہ ٹھیک ہے مگر وہ میرے اعتبار سے تھا, ان کی نسبت سے جب میں دیکھتا ہوں, ان کے اعتبار سے جب دیکھتا ہوں تو یہ کام مجھے چھوٹا لگتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے امام سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ امام سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امام کہیں گے کیا واقعی تم نے حق وقت کچھ ادا نہیں کیا, بیکار کام کیا, تھرڈ کلاس کیا, بالکل ریجیکٹڈ. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. امام بھی گلے لگا کر کہیں گے کہ ہاں واقعی ایسی بات تو نہیں ہے, تم نے بڑی محنت کی, تم نے بڑی زحمت کی, خدا قبول کرے, یہی انداز ہوگا. بالکل یہی معاملہ عبادت کے اندر بھی ہے. انسان جتنا کچھ بھی کر لے وہ حق ادا نہیں کر سکتا, مگر جب یہ احساس ہو جائے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا تو پروردگار عالم بھی اپنے بندے کو سینے سے لگاتا ہے. سینے سے لگاتا ہے. سینے سے مراد یہاں پہ یہ نہیں کہ پروردگار کا کوئی باقاعدہ سینہ ہے, خواہ کا کنفیوژن نہ ہو جائے. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے, اب دیکھیں برادران عزیز, یہ تو ہو گیا معاملہ شکر کا, پروردگار عالم کے شکر کا. مگر پروردگار عالم بالکل برابر میں کہہ رہا انشکر لی ولی والدیک, میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. کہ پروردگار تیرا شکر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ادا ہو جائے, حق ادا ہو جائے, نہیں ہو سکتا. والدین تو بہرحال مخلوق ہیں, والدین تو بہرحال مخلوق ہیں, تو کیا ان کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا شکر کچھ اس انداز سے ادا کیا جائے کہ حق ادا ہو جائے؟ اب آئیے پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر کیا فرماتے ہیں جب کسی نے آ کر یہ سوال کیا, اے اللہ کے رسول میری ماں ہینڈی کیپ ہو چکی ہے بیچاری, کچھ نہیں کر سکتی, ٹوٹلی پیرالائزڈ, ہاتھ پیر کچھ نہیں چلتا, نہ کھانا کھا سکتی ہے, میں اپنے ہاتھ سے کھانا نیوالے بنا بنا کے اس کو دیتا ہوں, نہ وہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتی, میں اس کو کلین کرتا ہوں, گندگی بھی میں صاف کرتا ہوں, سب کچھ میں کرتا ہوں. اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کیا حق ادا ہو گیا؟ میں اسے اپنی پشت پر لے کر پھرتا ہوں, وہ کہیں جانا ہو چل نہیں سکتی ہے, میں اپنی پیٹھ پر لے کر پھرتا ہوں, کیا حق ادا ہو گیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات جو اس نے تیرے لیے زحمت میں گزاری ہے ابھی تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ممکن ہی نہیں ہے کہ تو حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے. کیسے حق ادا ہو گیا؟ حق کہاں سے ادا ہو گیا؟ کوئی حق ادا نہیں ہوا. دیکھیے ایک اور روایت ہے, میں اس کو ملا رہا ہوں ساتھ میں, کہ پیغمبر فرماتے ہیں جب کسی نے سوال کیا باپ کا کیا حق ہے, پیغمبر نے فرمایا اس کی اطاعت کر, اس کو اوبے کر, اس کی اطاعت کر, یہ اس کا حق ہے. کہا ماں کا کیا حق ہے؟ کہا ماں کا حق تو اتنا زیادہ ہے بیان ہو ہی نہیں سکتا. کیا مطلب؟ کہا کہ دیکھو دیکھو ریگستان میں جتنے ریت کے ذرے ہیں, ڈیزرٹ سینڈ, کاؤنٹ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے, پاسبل نہیں ہے نا. اچھا یہ آسمان سے جو پانی برستا ہے کتنے قطرے ہیں, کاؤنٹ کر سکتے ہو؟ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ریگستان کے ذروں کے برابر, آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کے برابر اگر تم نیکی کرو اپنی والدہ کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, اس کے باوجود بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم کیا حق ادا کریں گے؟ اور پیغمبر فرماتے ہیں اس شخص خصوصیت کے ساتھ کہ جو باقاعدہ اپنی ماں کی خدمت کی بات کر رہا تھا, وہ واز ڈوئنگ اے فائن جاب, وہ کام غلط نہیں کر رہا تھا. مگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں نے بھی تیری خدمت کی اور تو بھی اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے, مگر فرق کتنا بڑا ہے کہ جب تیری ماں تیری خدمت کر رہی تھی پریشان تو وہ بھی ہوتی تھی, پریشان تو بھی ہو رہا ہے, مگر جب تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی تو وہ دعا کرتی تھی اے پروردگار اسے جیتا رکھ, اے پروردگار اسے زندہ رکھ, اے پروردگار اسے میری عمر بھی لگ جائے, مگر تیری وہ کیفیت تیری ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ممکن نہیں ہے کہ تو اس فیلنگ کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت کر سک. یعنی یہ فیلنگ جو ہے نا میرے نوجوان دوست خصوصیت کے ساتھ اگر توجہ کرے میری اس بات کے اوپر, آپ اس وقت تک اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ خود صاحب اولاد نہ ہو جائیں. مجھے نہیں معلوم کہ میرے جملے کو پوری طرح سے میرے نوجوان دوستوں نے کیچ کیا یا نہیں کیا. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ فیلنگ اس وقت تک, میں اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے. دیکھیے پروردگار عالم نے مجھے بھی اولاد عطا کی, ممبر پر میں اس وقت سے آ رہا ہوں کہ جب میں صاحب اولاد نہیں تھا, والدین کے حقوق پر میں نے تقریریں اس وقت بھی کی ہیں کہ جب میں صاحب اولاد نہیں تھا, اور اس کے بعد بھی کی ہے کہ جب میں صاحب اولاد ہو گیا پروردگار عالم نے مجھے فرزند عطا کیا. مگر میں خود اپنی فیلنگ محسوس کرتا ہوں کہ واقعی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان صحیح معنوں میں سینس کر سکے کہ والدین نے کیا کچھ تکلیفیں اٹھائی اپنی اولاد کے لیے, کیا کچھ زحمتیں اٹھائی اپنی اولاد کے لیے. مجھے اپنے ایک دوست کا جملہ بہت پسند ہے, میرے مدرسے کی کلاس فیلو تھے, گلگت سے ان کا تعلق, اقبال کمیلی صاحب, مولانا اقبال کمیلی, علامہ عباس کمیلی نہیں, وہ تو دوسرے ہیں, وہ تو خیر بہت سینئر ہیں, وہ تو میرے دادا کی عمر کے ہیں. مگر ایک میرے کلاس فیلو تھے اقبال کمیلی صاحب, گلگت میں ابھی بھی وہیں پر ہوتے ہیں, وہ بہت جولی اور بہت اچھی اور شستہ گفتگو ان کی ہوتی تھی, حالانکہ اردو اتنی صاف نہیں تھی مگر بڑی عمدہ وہ تقریریں کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے, واقعا بڑا قیمتی جملہ ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بچہ تو بچہ ہے, وہ تو روتا ہے, بچہ تو روتا ہے, مگر کتنا فرق ہے جب اپنا بچہ روتا ہے اور کسی اور کا بچہ روتا ہے. اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے, دوسرے کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے. Isn't it true? واقعی صحیح نہیں ہے؟ واقعی صحیح ہے یا نہیں؟ حق یہی ہے. اچھا اس کو وہ بچہ نہیں سمجھ سکے گا جب تک وہ خود صاحب اولاد نہ ہو جائے, تب تک وہ اس بات کو محسوس ہی نہیں کر سکتا. کہ وہ فیلنگز کیا ہیں کہ جو پیرنٹس کی ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں مجھ پر پابندیاں لگا رہے ہیں, کیوں مجھے بول رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ آزادی دینی چاہیے, والدین کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا, مگر اس کے باوجود ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا فیلنگ آف پیرنٹس, یہ آسان نہیں ہے جب تک کہ انسان خود اس مرحلے سے نہ گزرے, جب تک کہ وہ خود اس کو ایکسپیرئنس نہ کرے, جب تک کہ وہ خود اس کو سینس نہ کرے, ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے, کچھ پورا تو نہیں, کچھ اندازہ ہوتا ہے کیا واقعا پروردگار عالم نے اتنا اسٹریس کیوں دیا ہے. وہ آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی. دیکھیے ایک آیت انشکرلی والے والدہ, خدا کہتا ہے میرے ساتھ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر, اپنے پیرنٹس کا شکر ادا کرو. مگر وہ آیت جو سرنامہ کلام میں نے پڑھی آج, قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اللہ اکبر, یقیناً آپ نے یہ آیت سنی ہوگی. خدا فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما, یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر دونوں, اگر تم اتنے خوش قسمت ہو کہ دونوں حیات ہیں اور بوڑھے ہو جائیں, یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے, تم لیس فارچونیٹ ہو گئے, تھوڑے سے انفارچونیٹ ہو گئے کہ ایک کا انتقال ہو گیا, ایک زندہ ہے, بوڑھا ہو گیا یا بوڑھی ہو گئی, ماں احدہما او کلاہما, دونوں یا ایک, فلا تقل لہما افن. تو خصوصیت کے ساتھ بڑھاپے میں چڑچڑاپن تو آئے گا, آئے گا, بڑھاپا آ چکا ہے تو چڑچڑاپن بھی آئے گا, تھوڑا سا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ والدین کا پیرنٹس کا عجیب سا ہو جائے گا, بڑھاپے کے اندر ہی ہو جاتا ہے. تو خصوصیت کے ساتھ اس موقع پر اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو تمہیں ناگوار گزرے, برا لگ رہا ہے, اچھا نہیں لگ رہا ہے, خبردار, فلا تقل لہما افن, ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا, ولا تنہرہما, خبردار ہونا, جھڑکنا بھی نہیں, نو ہارش ورڈز, وقل لہما قولا کریما, اور ان سے بات کرنا پیار والے انداز سے, محبت والے انداز میں, وقفظ لہما جو نہ لے, اور اپنے دونوں کاندھوں کو ان کے سامنے ذلت کے ساتھ جھکاؤ, انہیں لگے کہ تم انہیں سپیریئر مانتے ہو. یہ مت بولو اب تو بڈھے ہو گئے, سمجھ بھی نہیں آتا ہے, کچھ بھی عقل کام نہیں کرتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, مت بولو ایسا, یو بی اوے فرام دا مرسی آف آل مائٹی, ختم ہو جائے گی رحمت پروردگار, کچھ باقی نہیں رہے گا. انسان واقعا سکون کو ترس جائے گا اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں, ناراض ہیں, اگر وہ ان کو ایگنائز کر رہا ہے, ان کو اذیت دے رہا ہے. اور دیکھیے اب چھٹے اہل بیت, قرآن اور اہل بیت, چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام کیا فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں یہ اف جو خدا نے کہا نا کہ ان سے اف بھی نہیں کہنا, اف تک نہ کہو, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ اف جو ہے وہ حقارت کا, ناراضگی کے اظہار کا سب سے چھوٹا لفظ ہے, سب سے چھوٹا لفظ اف, اس سے چھوٹا کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. اگر اس سے چھوٹا کوئی اور لفظ ہوتا خدا اف استعمال نہیں کرتا, وہ استعمال کرتا. یعنی جو منیمم پاسبل انسلٹ ہو سکتی ہے وہ ہے اف. اف تنگ آ گیا ہوں میں ان کی باتیں سن سن کر, اف ان کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اف یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اف بھی نہیں کہو, اف بھی نہیں کہو. ولا تنہرہما, خبردار انہیں جھڑکنا بھی نہیں, وقل لہما قولا کریما. آگے بڑھیے, چھٹے امام مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ دیکھو جو ان کی ضرورتیں ہیں نا, ان کے مانگنے سے پہلے پوری کرو, مانگنے کے بعد نہیں, مانگنے سے پہلے پوری کرو, اینٹیسپیٹ کرو. بڑے کاروباری ہو گئے ہو, بڑے بزنس مین ہو گئے ہو, بڑا تمہارا کاروبار پھل پھول چکا ہے, یو آر اے بزی پرسن, یو ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ آل دیز ربش. نہیں, اگر اہل بیت کے ماننے والے ہو تو یہی ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں, یہ ساری چیزیں واقعی ورتھ رکھتی ہیں. امام فرماتے ہیں انہیں بولنا نہیں پڑے, اینٹیسپیٹ کرو. کاروبار کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہے, اپنے دھندے کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہے, اپنی پالیٹکس کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہے. یہ سوچنے کا ٹائم نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کی کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں, وہ کن چیزوں کے لیے ترس رہے, اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہو, اس کے بارے میں کیوں اینٹیسپیٹ نہیں کرتے. ان کے بولنے سے پہلے, ان کے ڈیمانڈ کرنے سے پہلے, ان کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹ ان کو پوری کر دو. اور کیسے دو, یہ بھی ہے عجیب ہے, پروٹوکال, پروٹوکال ہے. پروٹوکال کیا مطلب, بولا یہ مت کرو. یہ واقع یہ ہے مکتب اہل بیت, خدا کی قسم کہ جب ان کو دو تو کس طرح سے دو, دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں ان کا ہاتھ نیچے ہو, آپ اس کے اوپر رکھ دیں. امام فرماتے ہیں خبردار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو اور ان کا ہاتھ نیچے ہو, تمہارا ہاتھ اس طرح سے ہو جو چیز دینا ہے اپنے ہاتھ پر رکھو, ان کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے وہ اٹھائیں گے. یہ پروٹوکول ہے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ تم ماں باپ کو دے رہے ہو, کوئی احسان کر رہے ہو ان کے اوپر؟ تم کیا ان کے اوپر احسان کر سکتے ہو؟ دیکھیے باقاعدہ ہے, اگر کبھی راستہ چل رہے ہو تمہارے ماں باپ آگے ہونے چاہیے, تم پیچھے ہونے چاہیے. تمہیں پیچھے ہونا چاہیے, یعنی اتنا پیچھے بھی نہیں کہ ان کو راستہ گائڈ کرنے میں کچھ پرابلم ہو جائے. سمجھانے کے لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ راستہ چلنے میں, یعنی ایسا لگے جیسے تم ان کے باڈی گارڈ ہو, جیسے تم ان کو گارڈ کر رہے ہو. اگر کبھی دروازہ کھولنے کی باری آئے تم دروازہ کھولو تاکہ وہ اندر داخل ہو سکے. اگر کبھی کسی محفل کے اندر بیٹھو, خبردار خبردار یہ نہ ہو کہ تمہاری پیٹھ تمہارے ماں باپ کی طرف ہو. ان سے پہلے مت بیٹھو, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں کرسی ملی اور تم بیٹھ گئے. تم کتنے ہی بڑے کاروباری کیوں نہ ہو جاؤ, تم کتنے ہی بڑے بزنس مین کیوں نہ ہو جاؤ, دس از دا پروٹوکول. یہ ہے پروٹوکول جو معصومین نے دیا ہے ماں باپ کے بارے میں. اس طریقے سے اس کو فالو کرو. اور اس کے اندر شیعہ اور سنی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ فرض کیجئے کوئی اگر یہ کہے کہ میرے ماں باپ تو سنی ہے, میں تو ہوں اہل بیت کا ماننے والا, میرے ماں باپ جو ہیں وہ تو سنی ہے, یا میں تو ہوں اہل بیت کا ماننے والا, میرے ماں باپ اسماعیلی, تو پھر تو وہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. جی نہیں, ٹھیک ہے, وہ راستہ جو ان کا ہے وہ حق والا نہیں ہے, وہ حق والا راستہ نہیں ہے. مگر اس کے باوجود اسلام کیا کہتا ہے؟ خود قرآن مجید کے اندر ہے کہ دیکھو اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا کہیں, اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے کا کہیں, یہ شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا نا, باقی تو سارے گناہ نیچے نیچے ہی رہیں گے. کہ اگر وہ تمہارے ماں باپ تمہیں خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کے لیے کہیں کہ دیکھو تم کتنے اچھے بیٹے ہو, تم کتنی اچھی اولاد ہو, یہ کام بھی کرو, فلا تتے ہوما, خبردار ان کی اطاعت مت کرنا. مگر اطاعت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو ہاتھ لگا دو ان کو, کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں, بزرگ ہیں, ماں باپ ہیں, پھر بھی اتنا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے کا کہہ رہے ہیں. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو مس بیہیو. بدتمیزی کی اجازت اس وقت بھی نہیں ملے گی. دنیا میں تو ان کے ساتھ خیر ہی کا سلوک کرو, خیر ہی کا معاملہ ان کے ساتھ کرو, پیار اور محبت والا. لہذا باقاعدہ امام نے کہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ شیعہ نہ بھی ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کرو, تب بھی ان کے لیے صدقہ دو, تب بھی ان کی مغفرت کی دعا کرو, یہ تب کرو ان کے لیے. یعنی یہ غلط فہمی اگر ہے تو ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر کوئی غیر مومن ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی. نہیں, ایسا نہیں. مرحوم آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ, ان کی کتاب ایک آئی تھی المسائل والردود, اس کے اندر ایک سوال تھا ان سے کہ آغا خوئی جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, کہ اللہ مغفرت کر مومنین کی بھی اور مومنات کی, اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمین کی اور مسلمات کی, تو یہ مومنین تو سارے آ گئے اس کے اندر, پھر مسلمین. اس کے کچھ اور جواب بھی ہو سکتے تھے, تعبیر کی جا سکتی تھی, لیکن آغا خوئی نے فرمایا کوئی حرج نہیں, اگر عام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو کوئی حرج نہیں. کیا مطلب؟ وہ راستے ہدایت پر تو نہیں ہے, نہیں ہے. ایک ہے ناسبی, توجہ کیجئے گا, یہ درمیان میں بات آ گئی میں مکمل کروں. ایک ہے ناسبی جو اہل بیت سے بغض رکھنے والے, اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرنے والے, ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی. ان کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اے پروردگار ان کی مغفرت کر, نو نو وے, ان کے لیے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو اگرچہ مومن نہیں ہے, بارہ امامی نہیں ہے, مگر وہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے, وہ اہل بیت سے دوستی رکھتا ہے, اہل بیت سے دشمنی نہیں رکھتا, تو کیا اس کے لیے کی جا سکتی ہے دعائے مغفرت؟ کہا کہ ہاں ممکن ہے, مستضعفین میں سے ہو, لہذا اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. مجھے مس انڈرسٹینڈ نہ کیا جائے, میں نہیں کہہ رہا کہ جو ناسبی ہے, جو اہل بیت کا دشمن ہے, اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. لیکن نہیں, میجورٹی اگر آپ دیکھیں, میجورٹی جو ہمارے سنی بھائی ہیں, ان کی میجورٹی کون ہے؟ کہ ناسبی ہے. الحمدللہ نہیں, ناسبی نہیں ہے. ان کی میجورٹی وہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے, ٹھیک ہے, مکمل طور پر ہدایت کے راستے پر نہیں ہے. کل انگلش والے لیکچر کے اندر میں گزارش کر بھی رہا تھا کہ دو جگہ نہیں ہے, تیسری جگہ بھی ہے, جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, اور تیسرا مقام آراف کا بھی ہے, کہ جس کے اندر ان افراد کو ممکن ہے اکوموڈیٹ کیا جا سکے, کہ جو کسی وجہ سے حق کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے, اور ان کے اپنے پارٹ پر ایز سچ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی. خصوصیت کے تحت ماں باپ کے کیس میں معصوم فرماتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرو. ارے غیر شیعہ ہونا تو ٹھیک ہے, پھر بھی بہرحال مسلمان تو ہوئے. ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جسے آیت اللہ دستگاہ شیرازی نقل کرتے ہیں, اور وہ ہے ایک کنورٹڈ کرسچن کا، یعنی ایک ایسا کرسچن جو کنورٹ ہو کر مومن بن گیا تھا. اور چھٹے امام کے پاس آ کر اس نے سوال کیا کہ مولا الحمدللہ میں راستہ ہدایت پر تو آ گیا، راہ ہدایت پر تو آ گیا، میں آپ کا ماننے والا ہوں، اہل بیت کا ماننے والا ہوں، یہاں تک تو ہو گیا، مگر میری ایک ماں ہے، ضعیفہ ہے، بڑھیا ہے بیچاری، اور وہ ابھی تک اپنے دین پر باقی ہے، تو میں کیا کروں؟ تاکہ دیکھ جتنا پہلے اس کا خیال رکھتا تھا اس سے زیادہ خیال رکھ، نمبر ایک. نمبر دو، جب اس کا انتقال ہو جائے خبردار اس کے جنازے کو دوسروں کے آسرے پہ مت چھوڑ دینا، تو خود دفن کرنا. وہ آیا اور آ کر اپنی ماں کی اور خدمت کرنا شروع، اور خدمت کرنا شروع. اب اس کی ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کا جو ایٹیچیوڈ ہے پہلے جو تھا اس کے مقابلے میں تو زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے، یہ تو بہت تبدیل ہو گیا ہے، اتنی خدمت کر رہا. اب باقاعدہ سوال کرتی ہے اس کی ماں، کہے بیٹا جب تو پہلے عیسائی تھا تب تو میری اتنی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا، اور اب جب تو کہ یہ مومن ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو اب جو تیرا انداز ہے وہ تو خدمت کے حوالے سے بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے. تو تاکہ ماں جو میرے امام ہے انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تیری اور خدمت کروں. تاکہ اچھا کیا وہ رسول ہے؟ کہا کہ نہیں رسول نہیں ہے، رسول کے وارث ہیں. کہا کہ ان کو تو رسول ہونا چاہیے. کہا کہ نہیں رسالت جو ہے وہ پیغمبر پر ختم ہو چکی ہے، یہ ان کے وارث ہیں، یہ ان کے فرزند ہیں، یہ ان کے نائب ہیں، یہ ان کے وصی ہیں. کہا کہ اچھا اتنا اچھا دین، مجھے بھی ذرا بتا کہ یہ دین کہتا کیا ہے. اور وہ اپنی ماں کو ایکسپلین کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ دین کیا ہے، کیا اس کی خوبیاں ہیں، کیا اس کے میرٹس ہیں، سارے بیان کر رہا ہے. اور پھر اس کی ماں کہتی ہے یہ اتنا اچھا دین ہے، یہی حق ہے، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. کلمہ شہادتین اسے پڑھوایا، وہ مسلمان ہو گئی، ظہر اثر اور مغرب عشاء کی کچھ نمازیں پڑھی اس نے، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، جنتی ہو کر گئی اس دنیا سے. اب آپ مجھے بتائیے واقعاً کیا اس ایج کے اندر یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑا انٹلیکچولی اس نے اسلام کو اینالائز کیا ہوگا؟ وہی کل والی بات لنک ہو رہی ہے اس کے ساتھ کہ کیا وہ فلاسفیکلی فلاسفر کی طرح سے اس بات کو اینالائز کر رہی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام ریزننگ سے ضرور پھیلتا ہے، مگر ریزننگ سے زیادہ کردار کے ذریعے سے پھیلتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب آئیے ایک اور چیز کی طرف، کہ بار بار جو لفظ آتا ہے آقے والدین، آق عین الف اور قاف، دو نقطے والا، دو ڈاٹس اوپر، یہ آقے والدین کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آقے والدین کا ایک مطلب عام طور پر لیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین نے آق کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اولاد پھر انہیریٹنس سے محروم ہو جائے گی، وراثت سے بے دخل ہو جائے گی. یہ ایک جنرل پرسپشن ہے، یہاں کا مجھے نہیں پتا، پاکستان میں تو خیر بہت زیادہ ہے کہ اخبار کے اندر ایک بڑا اشتہار آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی والد یا والدہ اپنی اولاد سے ناراض ہو جائے وہ ایک اشتہار دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی اولاد کو آق کر دیا. اور آق کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہماری جائیداد سے، ہماری میراث سے کچھ بھی نہیں لے سکے گا. تشیع کے پاس آق کا کیا مطلب ہے؟ کیا تشیع کے پاس آق کا یہ مطلب ہے کہ اگر ماں باپ نے ڈکلیئر کیا کہ آئی ہیئر بائی ڈکلیئر کہ میرا بیٹا جو ہے نعوذ باللہ آق ہو گیا، تب وہ آق ہوتا ہے اور پھر اسے میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے؟ جی نہیں. موانع میراث ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان میراث سے بھی محروم ہو سکتا ہے. مثلا کوئی خدا نہ کرے اس حد تک چلا جائے کہ اپنے باپ کو قتل کر دے، یہ تو اتنا شقی اور بدبخت ہے کہ یہ میراث سے محروم ہو سکتا ہے، مگر کیا آق ہونے کی وجہ سے میراث سے محروم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، میراث سے محرومی کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ رحمت پروردگار سے محروم ہو گیا، اب میراث سے محروم نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ میراث سے وہ محروم نہیں ہوگا. اچھا کیا آق اسی وقت انسان ہوتا ہے کہ جب اخبار میں اشتہار دیا جائے، ایک بڑا ایڈورٹائزمنٹ دیا جائے؟ نہیں، اس کا کوئی تعلق آق ہونے سے نہیں. پھر آق کب ہوتا ہے انسان؟ اب امام کا جملہ سنیے، امام کا جملہ کہ آق ہونے کا منیمم اسٹینڈرڈ کیا ہے، میکسیمم نہیں، منیمم. اگر کوئی اولاد ماں یا باپ میں سے کسی کو اگر گھور کر دیکھ لے، اگر فقط گھور کر تیز نظروں سے دیکھ لے، اگر فقط اسٹیئر کرے، اگر فقط اتنا کام کرے، وہ بھی آ کے والدین میں شامل ہو جائے گا. عجیب ہے، وہ بھی آ کے والدین میں شامل ہو جائے گا؟ جی ہاں، وہ بھی آ کے والدین میں شامل ہو جائے گا. منائے وہ اپنے ماں باپ کو، راضی کرے وہ اپنے ماں باپ کو. اگر راضی نہیں کرے گا تو آپ ہی رہے گا. اگر اس کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے تو پھر چیپٹر کلوز. نو, یہی تو کمال ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو اب حاصل نہیں ہو سکے گا کہ جو وہ حاصل کر سکتا تھا. ماں باپ کی موجودگی میں جو کچھ حاصل کر سکتا تھا وہ تو کیا کہنا. لیکن اب اگر ماں باپ گزر گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے. دیکھیے, اگر ماں باپ حیات ہوں اور نہ ہو کتنا فرق پڑ جاتا ہے. پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر اکرم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے, اے اللہ کے رسول, کون سا گناہ ہے کہ جو میں نے نہیں کیا؟ ہر گناہ میں نے کیا ہے, ہر گناہ میں نے کیا ہے, کوئی ایک گناہ بھی نہیں چھوڑا, ہر گناہ میں نے کیا ہے. آپ بتائیے کہ میں کیا کروں کہ میری توبہ قبول ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ شخص آیا ہے سیریس اپروچ کے ساتھ. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نمازیں قضا کی ہیں تو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, اگر روزہ قضا کیا ہے تو روزہ میں رکھ رہا ہوں, جو کفارہ ہے وہ میں دے رہا ہوں, اب تک جو زکات اور خمس نہیں دیا تو میں زکات اور خمس نکال رہا ہوں, ابھی تک اگر میں نے کوئی اور غلطی کی ہے, غیبت کی ہے, تو جس کی غیبت کی ہے میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں. مگر بہرحال توبہ تو کرنی ہے خدا سے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں توبہ کیا کروں, کیٹلسٹ کیسے لاؤں کہ جس کے ذریعے سے میری توبہ قبول ہو جائے. اور ریئیکشن فاسٹ کرنے کے لیے کیٹلسٹ استعمال ہوتا ہے نا. واٹ شوڈ آئی ڈو, کیا کروں کہ جس کے ذریعے سے میری توبہ قبول ہو جائے؟ کوئی ایسی امید ہے؟ کوئی ایسا راستہ ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یہ بتا, تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول, ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے. کہا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں باپ زندہ ہے. کہا کہ جا باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کر, جتنا پہلے کرتا تھا اور کر, انٹرپریٹ کر رہا ہوں, اور کر, اور کر, پروردگار عالم اس کے ذریعے سے تیرے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا اور تیرے گناہوں کو بخش دے گا. وہ تو چلا گیا, اس کو تو راستہ مل گیا, وہ چلا گیا. اور جاتا, جب وہ تو چلا گیا, پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. پیغمبر فرماتے ہیں کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. اگر اس کی ماں زندہ ہوتی اور وہ اس کی خدمت کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ اور جلدی ادا ہو جاتا, اس کی توبہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی. تو یہ تو ہے کہ اگر ماں باپ اس دنیا کے اندر ہیں تو انسان جو کچھ حاصل کر سکتا ہے کیا کہنا. لیکن نہیں ہے ماں باپ اس دنیا کے اندر, اب معاملہ ختم. بھائی دکھ بھی دے دیا, غلطی تو ہو گئی, غلطی تو ہو گئی. اب ماں باپ اس دنیا کے اندر نہیں ہے, اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ختم, اب کچھ نہیں ہو سکتا. کہا کہ نہیں, معصوم اس بات کو بیان کرتے ہیں, میں اپنے الفاظ میں عرض کروں کہ کئی ایسے فرما بردار ہوتے ہیں کہ جو جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک فرما بردار رہتے ہیں, ماں باپ کے مرنے کے بعد آنکھ شمار ہوتے ہیں, ڈس اوبیڈینٹ شمار ہوتے ہیں. اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جب ماں باپ زندہ ہو تب وہ آنکھ ہوتے ہیں, وہ نافرما بردار ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں فرما بردار کاؤنٹ کیا جاتا ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اسی کو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ ثواب. عیسیٰ علیہ ثواب, ہم عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس کرتے ہیں صرف ٹریڈیشن کے طور پر یا واقعا دل سے؟ اگر دل سے کرتے ہیں تو واقعا ثواب پہنچتا ہے. ماں باپ کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاؤ, بہت بھوکے ہیں, بہت بےچارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے, ان کو کھانا کھلاؤ, ثواب ہدیہ کرو, پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرو اے پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ تک پہنچے. کہا اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ کہا والدین کی روح خوش ہو جائے گی, والدین کی روح خوش ہو جائے گی. وہ وہاں پر پہنچ گئے مگر پہنچنے کے باوجود تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, اگر تم کچھ ان کے لیے بھیجو یہاں سے, ان کے لیے نمازیں پڑھو, اگر ان کی کچھ قضا نمازیں ہیں انہیں پڑھو یا پڑھواؤ. کوئی قضا نماز نہیں ہے الحمدللہ, نافلہ پڑھو, مستحب نمازیں پڑھو ان کے لیے, اس کا ثواب انہیں ایصال کرو, ان کے نام پر خیرات کرو, ان کے نام پر روزے رکھواؤ, ان کے نام پر حج کرواؤ. یہ سارے کام وہ ہیں کہ جو ماں باپ کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد کیے جا سکتے ہیں, اور ان سب کے ذریعے سے ایصال ثواب ہوتا ہے. اور اگر انسان اس دنیا میں کچھ نہیں کر پایا, بلکہ دوسرے الفاظ میں کہوں کہ سب کچھ اگر کر لیا تب بھی تو بہت کچھ نہیں کر پایا, تو ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ سارے وہ ہدیے اور گفٹس ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں انسان کچھ اس کوتاہی کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اس سے ہوئی تھی. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, ایسا نہیں ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یہ چیپٹر بالکل کلوز ہو گیا, اور الٹا معاملہ بھی نہ ہو جائے کہ اس دنیا میں جب تک تھے تب تک تو بڑی خدمت, والدین یہاں سے گئے, اس کے بعد قبر پر فاتحہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے, کہ آفٹر آل وی آر ویری بزی. یہ نہ ہو, انسان اس بات کی طرف بھی توجہ کرے. اچھا بھائی دوسرے پہلو کی طرف, آپ کے والدین تو ہوتے ہیں, آپ کے اولاد بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ والدین کی طرف سے آنکھ, اولاد کی طرف سے بھی آنکھ ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ صرف ون وے ٹریفک چلتا ہے؟ جی نہیں, یہ ٹو وے ہے. یعنی معصوم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ آپ کے والدین ہوتے ہیں اسی طریقے سے لوگ آپ کے اولاد بھی ہوتے ہیں. اگر اولاد اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو وہ آپ, اور اگر والدین اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو پھر وہ بھی آگ ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ بھی رحمت پروردگار سے محروم. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی, اگر اولاد صحیح ٹریک پر نہیں ہے اور غلطی اور قصور ماں باپ کا ہے تو کہا کہ یہ ماں باپ جو ہیں یہ بھی آگ ہیں, یہ بھی آگ ہیں. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز. اب آپ آئیے سورہ تحریم, قرآن مجید کا 66 سورہ, اس کی اس آیت پر توجہ کریں. بس پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہ الناس والحجارہ. اے ایمان لانے والوں, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچاؤ. سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری اپنی ہے, مگر دوسری ذمہ داری تمہارے امیڈیٹ فیملی ممبرز, تمہاری وائف, تمہارے بچے. کو انفسکم واہلیکم, اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے. وقودہ الناس والحجارہ, اور یاد رکھو کہ جہنم کی آگ وہ ہے کہ جس کا ایندھن, جس کا فیول بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی. تم نہ بن جانا اس کا ایندھن, ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم تمہیں اس کے اندر داخل کرے. مت بننا ایسے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ تاکہ اپنی تربیت بھی کرو, اپنی فیملی کی تربیت بھی کرو, اپنی فیملی کی اپ برنگنگ کے اندر اسلامک اپروچ کو اختیار کرو. کیا مطلب؟ اب یہیں پر آئیے, ایک اور روایت سنیے اور میں مسائل سے قریب ہو جاؤں. معصوم کا ایک فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو, اپنے گھروں کو یہودیوں کی طرح قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب؟ اپنے گھروں کو یہودیوں کی طرح قبرستان مت بناؤ. اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہودیوں نے کہ اپنے گھروں کو قبرستان بنا لیا ہے. ان کا قبرستان تو الگ ہوتا ہے, گریو یارڈ ہوتا ہے پراپر, وہاں پر وہ دفن کرتے ہیں. کہا کہ نہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو, اگر تم قبر میں پہنچ گئے تو فردر تمہاری طرف سے تو کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. جو تم نے کیا ہے ٹھیک ہے, اسی کے آثار ہوں گے, لیکن فردر تمہاری طرف سے کوئی مزید ایکشن خود تمہاری طرف سے تو نہیں ہو سکتا جب تم قبر کے اندر چلے گئے. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ یہودیوں کی طرح. یہودیوں نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا لیا ہے. کہا کہ ہاں. کس اعتبار سے؟ وجہ شباہت کیا ہے؟ کہا کہ وجہ شباہت یہ ہے کہ ان کی ساری عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اپنی عبادت گاہ میں ہیں. جنرلی کوئی ایکسپشنز کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ اپنے گھر میں عبادت کہا کہ نہیں. When we are in mosque, نہیں. ان کا تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپل, سینگوگ. کہ جب وہ اپنے سینگوگ کے اندر ہوتے ہیں تب وہ دیندار ہوتے ہیں, تب ان کا دین سے تعلق ہوتا ہے. اسی طرح کرسچن کا معاملہ کہ سنڈے کے سنڈے چرچ میں جائیں گے تو ہمارا تعلق دین کے ساتھ ہے. When we are in church, we are religious. When we are out, religion has nothing to do with us. پھر اسلام کا, دین کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, کرسچینٹی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو, تمہارا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے گھروں کو ان کی طرح قبرستان بنا لو کہ جو کچھ بھی کریں گے مسجد کے اندر کریں گے, جو کچھ بھی کریں گے امام باڑے کے اندر کریں گے. بسم اللہ, واقعا مسجد میں کرو, امام باڑے میں کرو, کتنی اچھی بات ہے. مل کر عبادت کرو, مل کر خدا سے راز و نیاز کرو, مل کر خدا سے مناجات کرو, اچھی بات ہے. مگر گھر میں پھر کچھ نہیں ہونا چاہیے. اسلام کیا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے؟ جی نہیں, اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. اسلام اسی لیے کہتا ہے, دیکھیے کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں. اسلام کہتا ہے واجب نمازیں ان کے لیے آؤ مسجد کے اندر, مستحب نمازوں کے لیے کب بہتر ہے, زیادہ ثواب ہے. کہاں پر؟ مسجد میں. جی نہیں, اپنے گھر میں. کب فجر کی نماز کہاں پڑھوں تو زیادہ ثواب ہے؟ کب مسجد میں. ظہر کی نماز مسجد میں, عصر کی نماز مسجد میں, مغرب عشاء مسجد میں, جمعہ مسجد میں. ٹھیک ہے, مگر نماز شب مسجد میں پڑھوں زیادہ ثواب ہے یا گھر میں پڑھوں زیادہ ثواب ہے؟ کہا کہ نہیں, گھر میں پڑھوں, گھر میں پڑھوں زیادہ ثواب ہے. نافلہ کہاں پر پڑھوں زیادہ ثواب ہے؟ کہا گھر میں پڑھوں زیادہ ثواب ہے. کئی زیارتیں آپ کو ایسی ملے گی, اپنے گھر کی چھت پر جاؤ اور وہاں پر جا کر اس زیارت کو پڑھو. میں یہ نہیں کہہ رہا مل کر پڑھنا حرام ہے, غلط ہے نا. صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر انسان سارا کام باہر کرے اور گھر میں نہ کرے تو گھر میں اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ دین کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے اولاد، بچہ، یہ فطرتاً نقال ہے، امیٹیٹ کرتا ہے، نقل کرتا ہے یا نہیں؟ یہ تو ہمارا روز کا مشاہدہ ہے، یہ تو ہمارا روز کا آبزرویشن ہے، یہی ہوتا ہے. کیا واقعاً بچے کو باقاعدہ یہ بولنا چاہیے، یعنی آپ کے اولاد کی بات کر رہا ہوں، کہ کیا واقعاً بچے کو یہ بولنا چاہیے وضو کرو، نماز پڑھو؟ کیا بچی کو یہ بولنا چاہیے حجاب کرو، اسکارف پہنو؟ وہ تین سال، چار سال، پانچ سال کی بچی ہے، کیا اس کے اوپر یہ خدا نے واجب کیا؟ واجب تو نہیں کیا. تو پھر کیا کریں؟ وضو. ان کو اس کو سکھانے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں سکھانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نماز اس کو سکھائی جائے. اس کے سامنے بس وضو کرو، اس کے سامنے بس نماز پڑھو، وہ یہ دیکھے کہ میری ماں جب باہر جاتی ہے، بچی اگر ہے تو وہ حجاب کر کے جاتی ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر باپ وضو کر رہا ہے، ماں وضو کر رہی ہے، بچہ آبزرو کر رہا ہے، وہ خود سوال کرے گا کہ یہ ہے کیا. اگر اسے پتا چلے وضو ہے تو وہ خود کرنا شروع ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ایک دم پرفیکٹلی کرے گا، کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک اور درمیان چوڑائی کے اندر اتنا، اس طریقے سے نہیں کرے گا. ہی ول ڈیفینیٹلی کمٹ مسٹیکس، لیٹ ہم کمٹ، کرنے دے اس کو غلطی. وہ نماز پڑھے گا، نماز کی کیا ہوگی؟ مذاق. بظاہر ایسا لگے گا یہ کچھ مذاق ہو رہا ہے. آپ مسلح بھی جا رہے، مسلح کے برابر میں آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہو کر وہی سب کچھ کرنے لگے گا. اس کو الحمدللہ بولنا نہیں آتا ہے، مگر وہ سن ضرور رہا ہے کہ میرا باپ کیا کہہ رہا ہے یا میری ماں کیا کہہ رہی ہے. اس کو نہیں پتا ہے کہ رکوع کس کو کہتے ہیں، مگر اسے معلوم ہے کہ میرا باپ جھک رہا ہے، یہ کچھ کر رہا ہے. اسے نہیں معلوم کہ سجدہ کیا ہے، مگر وہ سجدے کے نام پر کچھ کرے گا ضرور. آج سجدے کے نام پر کرے گا تو کل حقیقی سجدہ بھی کرنے لگے گا. بچی اگر دیکھ رہی ہے کہ میری ماں نکل رہی ہے، اگر وہ یہ دیکھے، اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس کی آبزرویشن میں یہ ہے کہ ماں جب امام بیٹھ جاتی ہے تب تو پورا پورا برقع ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں اور جانا ہو تو پھر اسکارف کدھر ہے؟ امام باڑے اگر آنا ہے تو اسکارف پورا ہے، پورا حجاب ہے، سوکس بھی پہنے ہوئے ہیں. یہ بھی شاید کنفیوژن ہے کہ سوکس آر ناٹ انکلوڈیڈ ان حجاب، یہ مس کنسپشن ہے. اگر ایسے تو صحیح ہونا چاہیے، نماز میں اجازت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر نامحرم نہ دیکھ رہا ہو تو نماز کے اندر بہرحال باقی پوری باڈی کور ہو، چہرے کی ٹکیا اور ہاتھوں کی کلائی تک چھوڑ کر باقی سب کچھ کور ہو، سوکس نہ پہنے تو چلے گا. لیکن عام حالات میں جب نامحرم دیکھ رہے ہوں تو کیا یہ پاؤں کے تلوے انہیں کھلا رکھنے کی اجازت ہے؟ جناب جی نہیں، اجازت نہیں. اب آپ مجھے بتائیے، اگر بچی یہ آبزرو کر رہی ہے کہ میری ماں اگر امام باڑے میں جاتی ہے تب تو پورے حجاب میں ہوتی ہے، مگر کہیں اور جائے، پارٹی میں جائے، شادی میں جائے، کسی اور فنکشن کے اندر جائے، تب اس کے بعد اس کے حجاب کو دور کہیں کسی کونے کے اندر وہ اسکارف کبرٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ بچی کیا چیز اپنے ماں باپ سے، پیرنٹس سے سیکھے گی؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایسے پیرنٹس آ کے اولاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ آ کے اولاد ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو بہرحال اس بات کا کوئی جسٹیفیکیشن مل جائے گا کہ وہ اوبے نہ کریں یا ان کا احترام نہ کریں، ایسا نہیں ہے. مگر بہرحال برادران عزیز و قاہران محترم کہ جو میری بات سن رہی ہیں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے عرض کروں گا، میں تو صرف طالب علم کی حیثیت سے کہ میرا رینک اس سے زیادہ نہیں ہے. جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے آ کے والدین ہوتے ہیں اسی طریقے سے آ کے اولاد بھی ہوتے ہیں. بس میں اپنی بات کو مکمل کروں. دیکھیے ایک جملہ میں نے ابھی تقریر کے دوران کہا، میں اسی کے ذریعے مصائب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، کہ جب تک اولاد خود صاحب اولاد نہ ہو جائے اسے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ پیرنٹس کی کیا فیلنگ ہے. یہ میں صرف نافرما بردار یا ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو خراب ہو چکے ہیں، نہیں، جو واقعی جو اچھے ہیں وہ بھی نہیں اندازہ کر سکتے. علی اکبر سے اچھی اولاد کون سی ہوگی؟ امام مظلوم نے کیا جملہ کہا تھا؟ مجھے علی اکبر علیہ السلام کا حال اس وقت بیان نہیں کرنا ہے، مگر فقط اس جملے کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکیں کم سے کم کچھ، کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی، اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھا تو یہی تھا نا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا حسین ابن علی کرے محلن محلن، اے بیٹا آہستہ آہستہ آہستہ. کہا بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی، اب کیوں مجھے روک رہے ہیں؟ کہا کہ اے علی اکبر، کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ جوان بیٹے کو کس دل سے مرنے کی اجازت دی جاتی ہے. مگر جاؤ علی اکبر، تم مجھے پیارے ہو مگر اسلام تم سے بھی پیارا ہے، میں اسلام پر تمہیں قربان کرتا ہوں، جاؤ میں نے اجازت دی. عزیزوں عاشور کا دن پورا قربانیوں کا دن تھا، مگر عاشور کا دن گزارنے کے بعد گیارہ محرم کو آپ نے سنا کہ یہ بیویاں جب کربلا سے روانہ ہوئی ہیں تو انہوں نے کس عالم میں اپنے وارثوں کے لاشوں کو دیکھا ہے؟ کس عالم میں؟ سارے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی قبر ہے، ننی سی قبر علی اصغر علیہ السلام کی. باقی علی اکبر کا لاشا بھی میدان میں ہے، عباس علمدار کا لاشا بھی ہے، قاسم کا کٹا پٹا جسم ہے کہ موجود ہے، امام مظلوم کا لاشا بھی موجود ہے، پامال جسم ہے امام مظلوم کا اور وہ بھی موجود ہے کربلا کی جلتی زمین پر. ہم جانتے ہیں کہ سید سجاد نے بعد میں اعجاز امامت سے ظاہر ہو کر ان لاشوں کو دفن کروایا بنی اسد کے ساتھ مل کر. مگر عزیزو مجھے یہ بتائیے، جناب زینب کو تو یہ نہیں معلوم ہے، ام کلثوم کو تو یہ نہیں پتا ہے، جناب لیلا کو تو یہ نہیں پتا ہے، ان بیویوں کو تو نہیں پتا ہے کہ ہمارے وارثوں کے لاشوں کو دفن کیا گیا یا دفن نہیں کیا گیا. وہ تو جب کربلا سے چلے ہیں تو کوفہ بھی پہنچے ہیں تو یہی خیال ہے کہ ہمارے وارث ابھی تک دفن نہیں ہوئے، پتا نہیں کسی نے انہیں دفن کیا یا دفن نہیں کیا. وہ کوفہ کے زندان میں ہیں، وہ یہی سوچ رہے ہیں شاید ہمارے وارثوں کے لاشوں کو دفن کیا گیا شاید نہیں کیا گیا. وہ شام کے زندان میں ایک سال قید رہے، نہیں معلوم، نہیں معلوم. سکینہ کی شہادت ہو گئی، سکینہ کو دفن کر دیا گیا، نہیں پتا کہ کربلا کے اندر ہمارے وارثوں کو دفن کیا گیا یا دفن نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ زندان سے رہائی ہوئی، رہا کر دیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے برادران عزیز کہ جب زندان سے رہائی ہوئی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس رہائی کے اوپر کسی کو خوشی بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. مجھے بتائیے سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی، رہائی تو مل گئی. جناب زینب کے دل پر کیا رہائی تو مل گئی، مگر سب رہا ہو گئے، سکینہ رہا ہوئی، کیا وہ بچی رہا ہوئی؟ یعنی سکینہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ زندان شام کی جس کی چھت نہیں تھی، گرمیوں میں سورج کی روشنی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، سردیوں میں اگر برف باری بھی ہو جائے تو اس سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. یہ عالم ہو گیا ایک سال کے اندر، تقشرت وجوہن کے چہروں کا رنگ تبدیل ہو گیا، سادات کے چہروں کا رنگ تبدیل ہو کر رہ گیا، تو پہچاننے میں نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے. اور اس میں سکینہ کی کیا فریاد ہے؟ وہ کھلی چھت ہے، آسمان پر جب پرندوں کو شام کو اڑتے ہوئے دیکھتی ہے تو کیا سوال کرتی ہے؟ اے بھیا سید سجاد، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن سکینہ، یہ شام کا وقت ہو گیا، سب کے سب اپنے گھروں کی طرف، اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں. وہ معصومیت کے ساتھ پوچھتی ہے، بھیا سجاد، وہ وقت کب آئے گا کہ ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے؟ اب اگر علم امامت کے ذریعے بھی سید سجاد جواب دیں تو کیا جواب دیں؟ اے سکینہ، سب کو تو جانا نصیب ہوگا، تجھے جانا نصیب نہیں ہوگا، سب تو مدینہ جائیں گے مگر اے سکینہ تجھے مدینہ جانا نصیب نہیں ہوگا، تجھے تو زندان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، ہماری ایک سال کی قید ہے مگر یہاں سے اب تجھے اگلی دنیا ہی کے اندر جانا ہے. عزیزوں عجیب ہے، رہائی ملی ہے اور رہائی کے بعد اب یہ قافلہ مدینے کی طرف جانا چاہتا ہے، مگر ذہن میں زینب کے تو وہی خیال ہے، پتہ نہیں میرے ماجائے کو کسی نے دفنایا یا نہیں دفنایا، میرے ماجائے کا کیا عالم ہے، کربلا کے اندر کس عالم میں ہے مجھے نہیں معلوم ہے. اور جب وہ فاصلہ، وہ وقت آیا، وہ جگہ آئی کہ جہاں سے دو راستے، ایک راستہ مدینے کی طرف، دوسرا راستہ کربلا کی طرف، سید سجاد کو مخاطب کر کے زینب کبریٰ نے کہا، اے بیٹا سجاد، میری ہماری کا رخ کربلا کی طرف موڑ، میں کربلا جانا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے ماجائے کا کیا عالم ہے، کیا عالم ہے، ان لاشوں کا کیا عالم ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں. میں 11 محرم کو یہاں سے گئی تھی، اب میں واپس جانا چاہتی ہوں کربلا معلہ. اور سارا قافلہ بجائے مدینے کے اب کربلا معلہ کی طرف جا رہا ہے، یہاں سے یہ آسادات کا قافلہ مدینے کی طرف کربلا کی طرف جا رہا ہے. اور وہاں جابر ابن عبداللہ انصاری، پیغمبر اکرم کے بوڑھے صحابی، پہلے زائر حسین، وہ کربلا معلہ پہنچ چکے ہیں، وہ کربلا آ چکے ہیں. اور کربلا پہنچنے کے بعد انہوں نے زیارت کی پوری تیاری کر لی ہے، فرات کے اندر غسل کیا ہے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، نابینا نظر کچھ نہیں آتا ہے. یہی وجہ تھی کہ کربلا میں امام حسین کا ساتھ بھی نہیں دے پائے تھے، مگر اب جب پتا چلا کہ حسین شہید ہو گئے، پہلے زائر بنے اور اپنے ساتھ ایک ساتھی کو بھی لے کر آئے، توجہ کیجئے گا، اپنے ساتھی کو بھی لے کر آئے تاکہ وہ انہیں گائیڈ کر سکے. فرات نے غسل کیا ہے، نیا لباس پہنا ہے، اور اب اس کے بعد وہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ مجھے حسین کی قبر پر لے جاؤ، مجھے حسین کی قبر پر لے جاؤ. ان کا ساتھی کہتا ہے کہ اے جابر، یہاں پر قبریں تو ہیں مگر کوئی نشانی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حسین کی قبر کون سی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں حسین کی قبر کون سی ہے. کہا کہ کوئی ضرورت نہیں پہچان کی، مجھے بس قبروں کے درمیان کھڑا کر دو. قبروں کے درمیان جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ،
اے ابا عبداللہ الحسین میرا سلام قبول کیجئے. امام مظلوم کی قبر سے جواب آیا وہ علیک السلام یا جابر, اے جابر میرا سلام بھی قبول کیجئے. اور جابر ابن عبداللہ انصاری اتنا گریا کیا, اتنا گریا کیا, اتنا روئے کہ گش آ گیا, بے ہوش ہو گئے, غشی کے عالم میں چلے گئے. اور اب خواب میں حسین مظلوم کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد گریا تو کر رہے ہیں مگر حسین نے ایک جملہ کہا, اے جابر بس آپ بیدار ہوئیے اور بیدار ہونے کے بعد اپنی اس جگہ سے دور چلے جائیے. جابر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا کیا میری زیارت قبول نہیں ہوئی, کیا میری حاضری پسند نہیں آئی؟ کہا کہ نہیں جابر ایسی بات نہیں ہے, تمہاری زیارت بھی قبول, تمہاری حاضری بھی قبول, مگر میری زینب آ رہی ہے, میری زینب آ رہی ہے. اے جابر بس آپ بیدار ہو جائیے. امام یہ کہہ رہے تھے خواب کے عالم میں اور جابر کے ساتھی نے شانہ ہلا کر کہا اے جابر بیدار ہو جائیے, ایسا لگتا ہے کہ ہم مارے گئے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے, ایسا لگتا ہے ممکن ہے یزید کے سپاہی آ رہے ہو. کہا کہ یزید کے سپاہی, تمہیں اس قافلے کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ کہا عورتیں ہی عورتیں نظر آ رہی ہے, بیویاں ہی بیویاں نظر آ رہی ہے. کہا ان میں کوئی مرد نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ کوئی ایک مرد مگر بہت بوڑھا, بہت ضعیف, بہت ناتواں, چہرے کے اوپر جھریاں پڑی ہوئی ہیں, سر کے بال سفید, داڑھی کے بال سفید, کمر جھکی ہوئی. کہا کہ بس مجھے اس کے پاس لے جاؤ, مجھے اس کے پاس لے جاؤ. اور جب وہ پہنچے ہیں اور اس سے سوال کیا کہ اے مرد ضعیف تو ہے کون؟ جواب ملا انا علی ابن الحسین, میں حسین کا وارث زین العابدین, میں علی ابن الحسین ہوں. جابر نے جب سنا کہ یہ میرے مولا کے وارث امام ہے اپنے سینے سے لگایا, مگر جب سینے سے لگایا جابر کو کہتے ہیں سید سجاد, اے جابر آہستہ, اے جابر آہستہ, اے جابر آہستہ. کہا کیا ہوا مولا؟ کہا کہ جو گردن میں توگ ایک سال تک پڑا رہا اس کا زخم اذیت دیتا ہے. جابر آہستہ, جابر آہستہ, مگر جابر تو ایک طرف ہو گئے. زینب کبریٰ جب قریب آئی ہے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا ہے اور پہنچی ہے امام مظلوم کی قبر پر, اور امام مظلوم کی قبر پر پہنچ کر کہتی ہے اے بھیا حسین اپنی زینب کا سلام قبول کرو, اے بھیا اپنی زینب کا سلام قبول کرو. اے بھیا میں کوفہ اور شام کے بازاروں سے ہو کر آ رہی ہوں, درباروں سے ہو کر آ رہی ہوں. اے حسین میں تیرے مشن کو دوسروں تک پہنچا کر آ رہی ہوں, میں تیرا پیغام پہنچا کر آ رہی ہوں, مگر حسین تیری بہن بہت شرمندہ ہے. اے حسین تیری زینب بہت شرمندہ ہے. شرمندگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیری امانت سکینہ وہ شام کے زندان میں چھوڑ کر آ رہی ہوں. ساری ہماریاں موجود ہیں مگر اگر ہماری نہیں ہے تو سکینہ کی ہماری نہیں.